أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے. حج کے مضامین چل رہے تھے تو ان میں ایک اخیر حکم جو یہاں مذکور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کے بعد 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو منیٰ میں رہنے کا حکم ہے. منیٰ میں رہ کر جمرات کی رمی کرنی ہے، یعنی شیطان کو کنکریں مارنا ہے تینوں جمرات پر. تو کچھ عرب جو ہے وہ اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ 12 تاریخ کو رمی کر کے واپس آ جانا ضروری ہے، 13 تک ٹھہرنا نہیں ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، 13 تاریخ کو ٹھہرنا بھی ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ بھئی اگر کوئی 12 تاریخ کو آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی 13 تاریخ تک ٹھہر جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. 10 ذوالحجہ کو یہ بھی رمی کرنا ہے، آخری جمرے کی رمی ہوتی ہے. 11 ذوالحجہ کو رمی کرنا ہے، 12 ذوالحجہ کو رمی کرنا ہے. اس کے بعد 13ویں ذوالحجہ کو رمی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کنکرے مارنا ہے یا نہیں مارنا ہے شیطان کو، یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 تاریخ کو 3 دن رمی کرنے کے بعد بھی واپس چلے جا سکتے ہو، یا پھر اگر کوئی شخص 12 تاریخ میں ٹہر کر 13 تاریخ رمی کر کے جانا چاہے تو پھر جائے. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 12 تاریخ کے بعد شام گزار دیتا ہے وہاں پر، یعنی رات تک ٹھہر جاتا ہے، تو پھر 13 تاریخ کی رمی اس کے ذمے میں ضروری ہو جاتی ہے، وہ کر کر ہی جائے گا پھر. تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے رمی کر کے نکل جائے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو ذکر فرمایا کہ وَذْكُرُ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پر جمرات میں رمی کرنا ہے. فی ایام معدودہ، یعنی اس حکم کو یاد کرو اور اس کی تعمیل کرو. ذکر کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا جو حکم ہو اس حکم کی تعمیل کی جائے. زبان سے ذکر کرنا یہ بھی ذکر ہے، ہم اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے بیٹھے ہیں، تو زبان سے آدمی ذکر کرے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ درود شریف یا کوئی اور چیز، کوئی اور ذکر، وہ بھی ذکر ہے. اور ذکر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس وقت جو حکم ہو اس حکم کو پورا کرے آدمی. اللہ کا حکم آ گیا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. اللہ کا حکم آ گیا کہ حج کرو تو حج کرنا ہے، حج میں رمی کرنا ہے، حکم آ گیا تو رمی کرنا ہے. یہاں اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان متعین دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. وہ متعین دن وہی ہیں، 11-12 تاریخ کے جو دن ہیں ان میں رمی کرو. تو فمن تعجل فی یومین، جو دو دنوں میں جلدی کرے فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی دو دن رمی کر کے 10 ذوالحجہ کے بعد مزید دو دن رمی کر کے اگر آ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، 3 دن رمی کرنا ہے وہ تو ہو جائے گی اس کی. ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جو تاخیر کرے یعنی ٹھہر کر 13 تاریخ کی رمی کر کے آنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس لیے ایسا مت کرو کہ بھئی ٹھہرنے، کچھ لوگ ٹھہرنے ہی کو ضروری قرار دے رہے ہیں، دو دن میں واپس ہونے کو ضروری قرار دے رہے ہیں، کچھ لوگ 3 دن کرنے کو ضروری قرار دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اختیار ہے تمہارے. اس لمن اتقا، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو. اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلموا، اور جان لو. انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم کو اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر اللہ کے حکم کی تعمیل آسان ہوگی. اسی لیے جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہاں پر تقوی کا حکم بھی دیتے ہیں ساتھ میں، کہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اللہ کا ڈر دل میں آئے گا تو پھر دیگر شریعت کے احکام کی تعمیل آدمی کے لیے آسان ہوتی ہے. ڈر نہیں ہے تو بھائی میں کیوں کروں؟ کافروں کے لیے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت میں پکڑ کا اندیشہ نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو. جب مانتے نہیں ہیں تو اس لیے دنیا میں جو ہے نا انہوں خدا کو مانے نہ مانے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان کو، حلال کھائیں حرام کھائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، لڑیں جھگڑیں قتل کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. کیوں؟ آخرت میں تو ان کے اوپر کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے، ان کے اپنے گمان کے مطابق. اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کے پاس تم کو قیامت میں جمع کیا جائے گا پھر. یعنی دنیا میں اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہاں پر اللہ کے بعد جب جمع ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ حساب بالکل صاف ستھرا ہوگا, اللہ راضی ہوں گے, اللہ خوش ہوں گے, نتیجہ جو ہے نا وہ تمہارا صحیح ہوگا, پھر جنت تم کو بدلے میں ملے گی. لیکن اگر دنیا کے اندر گناہوں میں مبتلا رہے, دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی میں رہے, وہاں جمع ہو گئے, سوال جواب ہو گیا, پکڑ ہو گئی, سزا ہے پھر. تو اس لیے عقیدہ آخرت کو اور اللہ سے ڈرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں, اور واقعتاً ہے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی کہ آدمی کو حق اگر غور کرے گا تو ڈر ہوگا آدمی کو. پھر اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں رہی, اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی, اللہ کیا ہے, اللہ کون ہے, قرآن پڑھیں آپ پتہ چلے گا. پھر قرآن میں اللہ نے اپنا جو تعارف فرمایا ہے, اللہ نے قرآن مجید میں اپنا جو تعارف فرمایا ہے, اللہ کے اپنے تعارف کو پڑھیں آپ, پتہ چلے گا. ہو اللہ, اللہ وہ ہیں, الخالق جو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ کی خالقیت کو آپ پھر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی خالقیت کیسی ہوتی ہے. ہم سب کو اللہ نے خلق, ہمارا ہم سب کی تخلیق فرمائی, ہم سب کو پیدا فرمایا, کس سے پیدا کیا؟ ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا. اب اندازہ لگائیے کہ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ پانی کی ایک بوند سے, ناپاک ایک بوند سے اتنا بڑا انسان پیدا کر دے. کیسے پیدا ہے؟ اسے بھی خون تھا, خون جا کے جو ہے یعنی جمع ہوا خون ہو گیا, اس کے اندر پھر گوشت پیدا ہو گیا, پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہو گئی, پھر اس کے اندر اس کے اوپر گوشت آ گیا. گوشت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ انسان کے فٹ کر دی, کان انسان کے فٹ کر دیا, ناک انسان کے فٹ کر دی, رگوں کا نظام بنا دیا. پہلے کیا ہوتا ہے؟ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے, ناپاک قطرہ ہے. اللہ ایشورے سے اپنا بار بار تعارف فرماتے ہیں, خلق اللہ السماوات والارض, اللہ فاطر السماوات والارض, هو اللہ الخالق, اللہ خالق ہیں. یہ خالقیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ایسی اللہ نے مشنری لگا دی ہے انسانوں. اب آج کے زمانے میں سائنس کتنی ترقی کر گئی, اب بتائیے کہ کیا سائنس کے اندر اتنی قوت ہے, کیا سائنس سوچ سکتی ہے اس طرح کہ پانی کے ایک قطرے کو لے اور انسان کی شکل دے دے, ناپا خون کے ایک قطرے کو لے اور انسان کی ایک شکل دے دے. پھر اللہ نے جو مشنری فٹ کی ہے انسان کے اندر, وہ سوچنے کی ہے. وہ ایک آنکھ کا نظام ہے, اب اندازہ لگائیے کہ آنکھ اللہ نے انسانوں کی, جانوروں کی, ہزاروں لاکھوں قسم کے جانور ہیں, سب کی آنکھوں کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں, مردوں کی, عورتوں کی, بچوں کی, بڑوں کی. اس میں اس کا ایک مستقل نظام ہے, ناک کا ایک مستقل نظام ہے, کان کا ایک مستقل نظام ہے, ہزاروں بیماریاں ایک ایک چیز میں ہوتی ہیں, رگوں کا ایک مستقل نظام, ہڈیوں کا ایک مستقل نظام, پانی کا مستقل نظام, ہوا کا پیٹ وہ مستقل نظام, ہضم ہونے کا مستقل نظام ہے, گلنے کا مستقل نظام ہے, خود دوران خون کا ایک مستقل نظام ہے. یہ اللہ کی خالقیت ہے. پوری دنیا میں لاکھوں, اربوں, آٹھ ارب, دس ارب لوگ ہیں آج کے زمانے میں, اربوں لوگوں کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ فرما رہے ہیں, اور یہ نعمتیں مسلسل اللہ کی اجازت سے چل رہی ہیں, کسی میں اضافہ ہو رہی ہیں, کسی میں کم ہو رہی ہیں. اللہ کی قدرت کا ہم کو پتہ نہیں ہے, اللہ کیا چیز ہیں. اسی لیے بار بار دعوت دیتے ہیں کہ میری خالقیت میں غور کرو, کیسے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, کیسے اللہ نے زمین, ایک ایک چیز آپ غور کرتے جائیں. پھر اس کے بعد انسان کا مرحلہ الگ ہے. انظروا الی آثار رحمت اللہ, اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کی آثار کی رحمتوں کو دیکھو. ایک ایک چیز کائنات کی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بن رہی ہے, پیدا ہو رہی ہے, چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ایک ایک چیز میں ایک ایک نظام ہے اور مستقل اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے دنیاوی زندگی میں, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بھی بناتے ہیں اس چیز پر جو ان کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, حالانکہ وہ لوگ سخت جھگڑا کرنے والے, سخت مخالفین میں سے ہیں. یہاں منافقین کے بارے میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرمایا, کافرین کا ذکر ہو گیا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ دعاؤں کا ذکر ہوا. تو ان میں ایک جماعت تو وہ تھی جو صرف دنیا ہی کی طلبگار تھی, ایک جماعت وہ تھی جو دنیا اور آخرت میں حسنہ کی طلبگار تھی. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین منافقین کا ذکر فرمایا, دونوں کے درمیان کا, کافروں کا تذکرہ ہو گیا, مومنین کا تذکرہ ہو گیا, اب منافقین کا تذکرہ ہے. منافقین ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخنس وغیرہ جو کافر تھے, خاص طور پر وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, صحابہ کے سامنے, اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس سے انسان جو ہے نا سن کر خوش ہو جائے, جیسا کہ منافقین کرتے ہی ہیں تاکہ ان پر کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو. تو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, مزاج ہی یہی ہوتا ہے ان کا, دوست اتنا نہیں کرے گا جتنا منافق کرے گا. کیوں؟ اس کو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے, تو باتیں بڑی بڑی کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ منافقین وہ ہیں جن کی باتیں آپ کو ظاہری طور پر تو اچھی لگتی ہیں کیونکہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان اور اعمال کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے, ہم پکے مومن ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے ساتھ رہیں گے, ہماری جان تمہارے لیے حاضر ہیں, ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, جنگ ہوگی تو تمہارے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہے, وغیرہ وغیرہ. وقت سے پہلے دعوے بڑے بڑے اور اللہ کو گواہ بھی بناتے تھے. وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِي, کہتے تھے کہ اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. کتنی بڑی جرأت کی بات ہے, جھوٹ جھوٹ پر اللہ کو گواہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری طور پر تو ان کی یہ صورت حال ہے لیکن اندرونی طور پر اے نبی آپ سے سخت مخالفت رکھنے والے لوگ ہیں, سخت مخالفت رکھنے والے ہیں. اور ان کی صورت حال یہ ہوتی ہے تو یہاں تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں, اچھا ظاہر کرتے ہیں, آپ کا ساتھ ہونے والا بتاتے ہیں, ساتھ دینے والا بتاتے ہیں, لیکن آپ کے پاس سے جب چلے جائیں گے تو ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی زمین میں فساد مچا دیا جائے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, کہ زمین میں فساد مچا دیں, کھیتیوں کو برباد کر دیں, جانوروں کو ہلاک کر دیں, مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. یہ صورت حال ہوتی ہے. ظاہر میں تو جب مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو بڑے ہم نوا بن رہے ہیں, لیکن جب ارادہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں جائے تو بھئی یہ اتنے راحت سے کیوں ہیں, اتنے آرام سے کیوں ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی نقصان ہونا چاہیے, یہ ان کی پلاننگ ہے, ان کا ارادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ, اور جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں, سَعَى فِي الْأَرْضِ, تو وہ زمین میں کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ لِيُفْسِدَ فِيهَا, کہ وہ زمین میں فساد کو پھیلا دیں, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور کھیتیوں کو بھی برباد کر دیں اور نسل کو بھی برباد کر دیں. نسل سے مراد ہے جانور چوپائے, نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں. واللہ لا يحب الفساد, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے. یہ لوگ دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں, اللہ فساد کو نہیں چاہتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ, تو عزت جو ہے نا بڑائی اور کبریائی جو ہے نا ان کو پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ یا اس گناہ پر. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, ان کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور جہنم بہت ہی برا جو ہے نا بچھونا اور ٹھکانا ہے ان کا. اور آج یہ صورتحال ہم میں بھی پائی جاتی ہے, آدمی کے اندر غرور اتنا آ جاتا ہے, تکبر اتنا آ جاتا ہے, بڑائی اتنی آ جاتی ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھئی میں تمہاری بات مان لوں, مجھے کیا سمجھے, میں بچہ ہوں, میرے کو نہیں معلوم, یہی کہتا ہے آدمی. مزاج میں جب بڑائی آ گئی تو پھر حق آدمی قبول نہیں کرتا کبھی بھی. شیطان میں یہی چیز آ گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے یہی بات کہی تھی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, خلقتنی, مجھے تو آپ نے پیدا کیا آگ سے, وخلقتہ من طین, آدم کو آپ نے پیدا کیا مٹی سے. آگ کی صفت بلندی اوپر کی طرف جانا ہے, مٹی کی صفت نیچے زمین, نیچے پستی کی طرف جانا ہے. تو میری ذات میں, میری صفت میں, میرے نیچر میں, میری طبیعت میں علو ہے, بڑائی ہے, تو میں بڑا ہوتے ہوئے کیسے جھکوں آدم کے سامنے, سجدہ کیسے کروں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اخرج منہا فإنک رجیم, حکم کی تعمیل اگر نہیں ہوگی, بڑائی اگر چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو جتنا بڑا بننا چاہتا تھا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور پست کر دیا. فرمایا کہ اخرج منہا, یہاں سے نکل جا, فإنک رجیم, تو مردود ہے, تو دھتکار دیا گیا. اس کے بعد فرمایا کہ علیک اللعنت الی یوم الدین, قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہی برستی رہے گی, اللہ کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر ہمیشہ. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ طبیعت میں, دل میں تکبر, بڑاپن پیدا ہو گیا تھا. اور اسی بڑے پن کو نکالنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار اسی مضمون کا ذکر فرمایا کہ اپنی پیدائش کو ذرا, اپنی پیدائش پر نظر کرو, غور و فکر کرو, دیکھو. خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر, خلقه من تراب, مٹی سے اللہ نے پیدا کیا, من مائے مہین سے اللہ نے پیدا فرمایا, من صلصال من حمأ مسنون, کیچڑ سے اللہ نے انسان کو پیدا, مختلف مراحل ہیں انسان کی پیدائش کے. فرمایا کہ کہاں تم کیا تھے اس وقت اور اب کیا ہو, کہ تھوڑا سا بولنا آ گیا, تھوڑا سا لکھنا آ گیا, تھوڑی سی قوت تمہارے جسم میں آ گئی, چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے, دماغ تھوڑا سا سوچنے کے قابل ہو گیا, اللہ نے تھوڑا سا مال و دولت دے دیا, تھوڑا سا علم دے دیا, تھوڑی سی فکر دے دی, اسی کو تم سب کچھ سمجھ رہے ہو. اور اللہ کا حکم آتا ہے تو یہی بڑائی ہے, انہی چیزوں پر تمہارا اپنا ناز ہے کہ حق کو قبول کرنے سے جو ہے نا تم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہو کہ بھائی ہم کیا سمجھا رہے ہو تم لوگ, میرے کو نہیں معلوم ہے. بڑائی میں آدمی حق کا انکار کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اخذت العزت بالاسم, تو گناہ پر جو ہے نا عزت ان کو پکڑ لیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ عزت کی وجہ سے گناہ حق بات قبول نہیں کرتے, گناہ پر جمے رہتے ہیں. پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بات مان لیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے, ہم ذلیل ہو جائیں گے. اللہ کے حکم کا ماننے والا کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا, بلکہ اللہ اس میں اضافہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں مزید اضافہ فرماتے چلے جائیں گے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے حسبو جہنم, جہنم کافی ہے, ولبی اسل محاد, اور جہنم بہت ہی بری جو ہے نا وہ آرام کی جائے. ومن الناس من یشی نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو خریدتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر مہربان ہے. اصل میں واقعہ حضرت صہیب کا ہوا تھا. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ, غالباً حضرت صہیب ہی ہیں, مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے. کافروں نے ان کو روک لیا. جب کافروں نے ان کو روک لیا تو جانے نہیں دے رہے تھے. ان کے پاس تیر وغیرہ تھے, کچھ سامان انہوں نے ہتھیار وغیرہ لے لیے تھے اس موقع پر. تو انہوں نے کہا کافروں سے خطاب کر کے, دیکھو میرے پاس میرے ترکش میں تیر ہیں, اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ماہر ہوں میں تیر میں, اگر میں تیر چھوڑ دوں تو میرا نشانہ خطا نہیں کرے گا, اور جب تک میرے پاس تیر موجود ہیں تب تک تم میں سے کوئی میرے پاس آنے کی ہمت نہیں کر سکتا, ایسی اللہ نے مہارت دی ہے مجھے, کیونکہ جو بھی آئے گا تیر کے نشانے پر ضرور جو ہے نا وہ جا بیٹھے گا, وہ تو مر جائے گا, اس کو موت کو دعوت دینا ہے میرے قریب آنا, تو میں لڑتا رہوں گا اپنے تیروں سے, جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میرے پاس جو ہے نا تلوار ہے اس کے ذریعے میں لڑوں گا جبکہ میری جان چلی نہ جائے. البتہ اگر تم چاہتے ہو تو ایک کام میں یہ کر سکتا ہوں کہ مکے میں میرا مال ہے, اگر تم میری جان کو چھوڑ دو گے, میرے پیچھے نہیں آؤ گے, تو میرے جو مال ہے وہ مال کا پتہ میں تم کو بتا دوں گا, تم جا کر لے لینا. کافر راضی ہو گئے. تو اپنی ساری پونجی, سارا مال و دولت انہوں نے کافروں کو دے دیا نبی کی رضا کے خاطر, اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. عجیب و غریب صورتحال اور واقعات صحابہ اکرام کے ملتے ہیں. زندگی بھر کی کمائی دے دی کہ مجھے چھوڑ دو, ہم جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں, اور صحابہ اکرام کمایا ہوا سارا چھوڑ کے نبی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے, امریکہ اگر کوئی آ رہا ہو, انگلینڈ اگر کوئی جا رہا ہو, آدمی اپنا نام بدل لیتا ہے, آدمی اپنا جاب بدل دیتا ہے, جھوٹے جھوٹے سرٹیفکیٹس آدمی نکال لیتا ہے, پتہ نہیں کتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, حتیٰ کہ بہت سے لوگ نام بھی چینج کروانے پڑتے ہیں, ضرورت پڑنے پہ نام بھی چینج کروا لیتے ہیں, ایسے نام کہ جن سے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ معلوم ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمے, اس درجہ مسلمان آج کے زمانے میں گر گیا ہے. نام ایسے چینج ہوتے ہیں, کہتے بھی ہیں کہ بھائی نام ایسا ہے کہ جس سے مسلمان ہونا ظاہر نہ ہو رہا ہو. بس بہت سے لوگ اپنے آپ کو قادیانی بتا کر چلے جاتے ہیں, یعنی جو کافر مذہب ہیں ان لوگوں کے ویزے آسانی سے ملتے ہیں, تو اپنی جو پہچان ہے قادیانی سے کروا دی. دنیا کے چند رقم کے خاطر, چند پیسوں کے خاطر آدمی اپنا دین بیچنے کے لیے تیار, اپنا مذہب بیچنے کے لیے تیار ہے. اور ایک تھا صحابہ اکرام کا مزاج, سب کچھ قربان کر گیا نبی کی رضا اور اللہ کی رضا مجھے مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں آیت نازل فرمائی کہ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خرید لیتے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں, یعنی نذرانہ دے دیتے ہیں وہاں پر کہ بھائی مجھے چھوڑ دو, جو کچھ ہونا ہے لے لو میرے پاس سے, میرا گھر لے لو, میری جائیداد لے لو, میری پراپرٹی لے لو, میرا مال و دولت سب کچھ لے لو, مجھے نبی سے ملنے دے دو, بس شریعت کا حکم آ گیا ہجرت کرنا ہے تو مجھے ہجرت کرنے دو, بس نبی وہاں پر چلے گئے تو وہاں مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے. ایسی صحابہ, خیر ہجرت کا حکم فرض بھی تھا, ہر صحابی میں جذبہ اور عقیدت بھی یہی ہوتی تھی, نبی کے ساتھ رہیں, نبی کو دیکھتے رہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش ظاہر فرمائی تھی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا تھا, مجھے دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں محبوب ہیں, ایک ہے عورت, اور ایک ہے خوشبو, اور ایک ہے نماز, جو مجھے محبوب ہے دنیا کی چیزوں میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں, ان میں سے ایک چیز ذکر فرمایا کہ یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ, اللہ کا رسول مجھے دنیا میں جو محبوب ہے وہ یہ ہے کہ بس آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں میں, بس آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں, جو اس میں لذت مجھے محسوس ہوتی ہے, جو اس میں مٹھا, جو ہم کو جو اس میں جاذبیت ہے, جو دلوں کو سرور ملتا ہے, جو فرحت ہم کو ملتی ہے, جو خوشی ہم کو ملتی ہے آپ کے چہرے کو دیکھنے پر, وہ کہیں نہیں ہے. بس دیکھتے رہوں آپ کی ذات کو, آپ کے چہرے کو. ایک کامل عقیدت ہوتی ہے, کامل محبت ہوتی ہے. صحابہ اکرام کا مزاج اور جذبہ یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تو ایسے بندوں پر مہربان ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ پاک ایسے بندوں پر مہربانی نہیں فرمائے تو کن پر مہربان ہوں گے؟ پھر بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والے, شفقت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو, اے ایمان والو, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم, اسلام میں داخل ہو جاؤ کافتاً, پورے طور پر. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیتیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام تو پہلے یہودی تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد ان کے دل میں ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب میں ایک حکم یہ ہے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا واجب ہے. اسی وجہ سے آج بھی اس کے اثر یہاں دیکھتے ہیں. یہاں جو قوم بستی ہے تو ہفتے کے دن کیا ہے, وہ چیزیں, کچھ چیزیں استعمال نہیں کرتے, عبادت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کے مذہب کا حصہ ہے وہ. تو ہفتے کے دن کی تعظیم, اس دن کی عبادت وغیرہ واجب ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے. کوئی اگر تعظیم, یعنی اس کی تعظیم نہیں کرنا واجب نہیں ہے, کوئی حکم نہیں ہے اس سے متعلق. دوسری طرف ایک حکم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ بھی تھا کہ اونٹ کی چربی, اونٹ کا کھانا جائز نہیں تھا. اونٹ کی چربی وغیرہ جو ہے نا وہ حرام, اونٹ حرام کر دیا گیا تھا ان کے اوپر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا. تو اور ظاہر سی بات ہے کہ اس امت میں اگر کوئی آدمی حلال ہے, کھانا چاہے تو کھائے, نہ کھانا چاہے تو نہ کھائے, اختیار ہے. تو ان کے دل میں خیال یہ آیا کہ اگر میں ہفتے کے دن کے تعظیم کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رہتے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت میں رہتے ہوئے اگر میں ہفتے کے دن کے تعظیم کر لوں تو اس میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے. تو یہ بھی اس شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے, اور حضرت موسیٰ کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا, ان کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا, اس شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوگا. دوسری طرف اگر میں اونٹ کا گوشت, اونٹ کی چربی وغیرہ نہیں کھاؤں گا تو پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا. اس امت میں بھی ضروری نہیں ہے کھانا چاہے تو کھائے, نہ کھانا چاہے تو نہ کھائے, دونوں صورتیں برابر ہیں آدمی کے لیے. تو یہ خیال ہوا کہ ان کے مذہب کی, ان کی شریعت کی رعایت ہو جائے گی اور اس مذہب کی مخالفت بھی نہیں ہوگی. جب ان کے دل میں اس طرح کا خیال آیا, اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کامل اور مکمل مذہب اور اب دین ہے. یہ جب نازل ہو گیا ہے تو اب کسی اور مذہب کی طرف میلان تمہارا گوارا نہیں ہے. اب یہ مذہب مکمل میلان کے لیے ہے, یہ شریعت مکمل دی گئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ دین اسلام تو کامل اور مکمل کر دیا گیا, اور اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی, اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اس دین سے میں راضی ہو گیا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لاؤ گے تو وہ اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بتا دیا گیا, فرمایا کہ اور مذہب کی رعایت جو ہے نا اگر تم کرو گے تو نہیں. اسلام آ گیا تو اسلام ہی کی طرف تمہارا مکمل میلان ہونا چاہیے, کسی اور کی طرف تمہارا خیال نہیں جانا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کی مشابہت جائز نہیں ہے اس میں. کیوں؟ اس سے روکا گیا ہے ہم کو. یعنی کیا آپ کو آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل نظر نہیں آتی, یا اس میں نقص نظر آتا ہے آپ کو, کسی اور کی طرف آپ میلان جاتے, یا اچھا ہی نظر نہیں آتی اس میں کہ کسی اور مذہب کی طرف آپ کا میلان ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات پڑھ رہے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. حضور نے دیکھا تو بہت زیادہ ناراض ہو گئے, بہت زیادہ ناراض ہو گئے. اتنا بہت آپ کے جو ہے چہرے مبارک کا رنگ سرخ ہو گیا. ایسے موقع پر جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے تھے کہ حضور ناراض ہیں تو فوراً جو ہے نا یہ کلمہ شروع کر دیتے تھے پڑھنا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ہم نے رب اللہ کو اپنا رب مان لیا, اس پر راضی ہیں. دین اسلام کو ہم نے اختیار کر لیا, اس پر راضی ہیں. اس کو اپنا دین مانتے ہیں, اور بھی محمد النبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں, اس پر راضی ہیں. بار 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 جملے کہنا نہیں لگے تو اس کے بعد حضرت عمر نے, حضور نے فرمایا, اے عمر اگر موسیٰ بھی, لو کان موسیٰ حیاً اگر لما وزعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو سوائے میری اتباع کے کوئی چارہ ان کو نہیں ہوتا, اتباع ان کو میری کرنی پڑتی, میں آ گیا اب کسی اور مذہب کی طرف, کسی اور تہذیب کی طرف, کسی اور عمل کی طرف تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. مکمل تہذیب, مکمل شریعت تم کو دے دی گئی. 1400 سال پہلے حضور نے دیا تھا یہ قرآن, 1400 سال کے پہلے کے حضور کے فرمودات اور ارشادات ہمارے سامنے موجود ہیں. آج بتائیے کہ دین کے کسی, دنیا کے زندگی کے کسی مسئلے میں ہم کو رہنمائی نہیں ملتی ہے. وہی احادیث ہیں, انہی احادیث کی روشنی میں علماء اکرام مسائل بتلاتے ہیں. وہی قرآن ہے, اسی قرآن کی روشنی میں علماء اکرام مسائل بتلاتے ہیں. پھر کامل اور مکمل مذہب ہے, کامل اور مکمل شریعت ہے, کامل اور مکمل تہذیب ہے. تو جب مذہب کی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے تو غیر مذہبی چیزوں کی ظاہر سی بات ہے کہ کیسے جو ہے نا گنجائش نکل سکتی ہے. غیر مسلموں کے مذاہب کی اتباع, اس کی تو گنجائش ہے ہی نہیں. مشابہت بھی جو ہے نا, مشابہت بھی نہیں ہے تو اتباع کی کہاں سے گنجائش نکل سکتی ہے. تو فرمایا کہ ایمان والو مکمل پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک مطلب تو یہی ہے کہ دین کی کسی بات کو مانو یا نہ مانو, یعنی کہ کچھ باتوں کو مان رہے ہیں, کچھ کو نہیں مان رہے ہیں. آیت کے مطلب میں یہ بھی شامل ہے کہ سب کو ماننا ضروری ہے جو اللہ کے نبی کی طرف سے لایا ہوا ہے, جو قرآن میں ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, سب کو ماننا لازم ہے. کسی ایک پر عمل کریں, کسی ایک کو چھوڑ دیں, اس کی گنجائش نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ماننے میں اس بات کا بھی لحاظ ہو کہ اپنی زبان سے, اپنے اعضاء و جوارح سے, اپنے دل سے بھی اس کو تسلیم کرو, اس پر عمل کرو. دل سے تو مان رہے ہوں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ظاہری طور پر تو عمل کر رہے ہیں لیکن دل سے تسلیم نہیں کر رہے ہیں. نہیں, ادخلوا فی السلم کافہ میں یہ ساری صورتیں داخل ہیں کہ دل سے بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ, یعنی دل سے اعتقاد رکھو اس دین کے صحیح ہونے کا اور حق ہونے کا, اپنے عقائد کو صحیح کرو, اور اعضاء و جوارح کے ذریعے اپنے اعمال کو صحیح کرو, عبادات کو صحیح طریقے پر ادا کرو, یہ بھی اس میں شامل ہے. اور مکمل طریقے پر دین کی جو چیزیں ہیں ان کو ماننا ضروری ہے کہ کسی کو مانو, کسی کو چھوڑ دیا, کسی کو مان لیا, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل طریقے پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اسلام کے علاوہ اگر کوئی راستہ ہے تو وہ شیطان کا راستہ ہے. پھر ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تو اس کے راستے پر مت چلو. انہ لوگ عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور وہ تم کو گمراہ کر دے گا سیدھا سیدھا. دشمن ہے, دشمن ظاہر سی بات ہے کہ تم کو, یعنی تمہاری بہتری کیوں سوچے گا وہ, پھر تمہارے حق کی تمہاری خیرخائی کیوں کرے گا وہ. دشمن ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا ہے, پھر اس کے وسوسوں سے بچنا ہے, پھر اس کے سجھائے ہوئے بتائے ہوئے رستوں سے, چیزوں سے بچنا ہے. پھر فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کھا جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ گئیں, قرآن کی واضح آیاتیں آ گئیں, نبی کے واضح احکامات تمہارے سامنے آ گئے, اس کے باوجود بھی اگر تم پھسل گئے, فاعلموا ان اللہ عزیز الحکیم, تو بے شک اللہ تبارک, تو جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست سے حکمت والے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہیں, عذاب دیں گے تم کو. دنیا میں عذاب آئے, دنیا میں اگر عذاب آ گیا تو ٹھیک ہے, یہاں پر تم کو سزا مل جائے گی, لیکن اگر دنیا میں عذاب نہیں آ سکا تو آخرت میں ضرور عذاب دیں گے. اور اللہ کے عذاب کو نہ یہاں کوئی ٹال سکتا ہے, نہ وہاں کوئی ٹال سکتا ہے, نہ کوئی مدد کے لیے آ سکتا ہے, نہ کوئی سفارش کے لیے آ سکتا ہے. عزیز ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غالب ہے, اپنے اللہ کے فیصلے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور حکیم اور حکمت والے ہیں, مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی عذاب نہیں آ رہا, کوئی پکڑ نہیں آ رہی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی حکمت اس میں وابستہ ہے. فوراً عذاب کو نہیں بھیج رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے فوراً انتقام لینے والے نہیں ہیں, جذبات سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں, غصے سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو حلیم ہے, بردبار ہے, انتقام لیتے ہیں تو بعد میں لیں گے, پھر سزا دیں گے تو پھر وہ بعد میں بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں, سدھرنے کے موقع دیتے ہیں. آدمی نہیں سدھرتا ہے تو پھر پکڑ ہوتی ہے. تو حکیم ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا دنیا کے اندر, جس کی وجہ سے کافروں کو دھوکہ ہو رہا ہے, آج بھی بہت سے دنیا داروں کو دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا, ہم غلط ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے نا تنگی کیوں نہیں ہے, ہم غلط اگر, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پکڑنے والے ہیں, سزا دینے والے ہیں, گرفت کرنے والے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پکڑ نہیں رہے ہیں, تم کو ڈیل دے رہے ہیں. اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ بھائی تم حق پر ہیں, اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پکڑیں گے نہیں, آخرت میں جب پکڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائیں ان کے پاس, بادلوں کے سایوں میں اور فرشتے آ جائیں اور ان کا معاملہ کر دیا جائے اور اللہ کی طرف تمام وہ لوٹائے جاتے ہیں. یعنی بس اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے اعمال کو دیکھ کر کے بھائی اللہ کے عذاب کے وہ منتظر ہیں, اور جب عذاب آ جائے گا تب ان کو پتا چلے گا, اس سے پہلے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو صحیح علم صحیح عمل کے توفیق نصیب فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اعیننا بالعلم و زیننا بالحلم و اکرمنا بالتقوی و جملنا بالعافیہ. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ و نعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.